الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اخلاق کا مطلب
سمجھنے کے بعد کہ یہ ان ملکات کو کہتے ہیں کہ جو انسانی نفس میں پائے جائیں. ان ملکات کا رخ دو سمتوں میں ہو سکتا ہے, دو جہتوں میں ہو سکتا ہے. اگر انسان کے نفس میں پائے جانے والے ملکات کا رخ توحید کی طرف ہے تو وہ عقل و حکمت کی راہ سے گزرتے ہوئے حاصل ہوتے ہیں, اور ان ملکات کو ملکات حسنہ یا ملکات کریمہ یا خلق حسن و خلق عظیم کہا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر انسان کے نفس میں پائے جانے والے ملکات کا رخ منفی جہت میں ہو, یعنی شرک اور تکاثر کے لفظ میں بہت استعمال کرتا ہوں, اور آپ میں سے کئی افراد اس کے معنی سمجھتے ہوں گے, لیکن جن حضرات نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ان کے لیے اس کا مطلب کیا ہے. تکاثر اس نام سے قرآن کریم کی سورہ بھی موجود ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر. تو یہاں تکاثر کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جب اپنے کو عالم کثرت میں گھرا ہوا دیکھتا ہے, عالم کثرت کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس عالم میں رہتے ہیں اس میں چیزیں بہت ساری ہیں, یعنی مال بھی ہے, دولت بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, لباس بھی ہے, بکثرت چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان کثرت والی چیزوں کو سمیٹ کر اپنی ملکیت بنانا چاہتا ہے, اور نہ صرف ملکیت بنانا چاہتا ہے بلکہ دوسرے انسانوں سے اس ملکیت بنانے کا مقابلہ بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز, میں نے اتنے زیادہ مکانات بنا لیے تمہارے پاس کتنے, میں نے اتنی گاڑیاں جمع کر لی تمہارے پاس کتنی. اس کثرت کے مقابلے کو کہا جاتا ہے تکاثر. اور جس انسان کو شیطان نے تکاثر میں مبتلا کرا دیا, آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کی کشاد میں پہنچ گیا. اب اسے وہ جس طریقے سے چاہے بھگوڑے اور چیزیں پھاڑے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے تکاثر میں مبتلا ہونا انتہائی خطرناک انسان کے لیے, یہ میں بار بار استعمال کرتا رہا لیکن اس کی وضاحت. تو اگر ملکات انسانی, ملکات نفسانی ایسے ہیں کہ جو انسان کا رخ کس جانب کرا دیتے ہیں, تکاثر کی طرف, شرک کی طرف, جہل کی طرف, تو ان ملکات کو کہا جاتا ہے ملکات سیاح. ہم گفتگو کے مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے کل جس جگہ تک پہنچے تھے کہ انسان ملکات حسنہ کو حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اس بات کی سعی اور کوشش کر سکتا ہے کہ ملکات حسنہ اسے خدا کی بارگاہ سے عطا ہو جائیں. وہ اہلیت پیدا کر سکتا ہے, قابلیت پیدا کر سکتا ہے, اور اس اہلیت اور قابلیت پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے مقام معنوی سے ہجرت کرے. یعنی جس مقام پر معنوی, مجھے نہیں پتا کہ لفظ بھی شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا, آسان کر دوں کہ آپ کا جو فکری اور ذہنی معیار ہے, آپ کے نفس کی جو حالت ہے, اس حالت سے انسان حرکت کرے, اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے, آگے بڑھے. قرآن کریم اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کرتا ہے, سورہ سبا کی آیت ہے کہ قل انما انا اعظکم بما وعد, اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہہ دو, اعظکم, قل انما اعظکم بما وعد, کہ میں تم کو واعظ کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی. یعنی وہ ایک بات ایسی ہے کہ وہ تمام باتوں پر حاوی اور مشتمل ہے. وہ بات کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, کہ تم سب قیام کرو. کس کے لیے قیام کرو؟ مال کے لیے نہیں, دولت کے لیے نہیں, ملک کے لیے نہیں, جان کے لیے, شہرت کے لیے نہیں, للہ, اللہ کے لیے. ان تقوموا للہ, اچھا ہمارے سامنے, ہمارے ذہن میں بات کیا آتی ہے کہ اللہ کے رستے میں قیام کریں تو اسلحہ بھی ہونا چاہیے, لشکر بھی ہونا چاہیے, جتھا بھی ہونا چاہیے, گروہ بھی ہونا چاہیے. خدا کیا کہتا ہے؟ مفنا و فرادا, دو, اگر دو نہیں ہو تو تنہا. ان تقوموا للہ مفنا, دو, و فرادا, اور ایک تنہا پر, ایک تنہا. یہ کون سا قیام ہے جس کی خدا پیغمبر اکرم کو نصیحت کر رہا ہے, انسٹرکٹ کر رہا ہے, انہیں کہہ دو کہ میں ایک بات کی تم کو وعظ نصیحت کرتا ہوں, ایک بات کی. کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے دو ہوں اور اگر تمہیں کوئی ساتھی نہ ملے تو تنہا نکل کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ چلتا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ آتا نہیں ہے، مجھے اس رستے میں کوئی ساتھی نہیں ملتا. ساتھی کی تلاش مت کرو، کیونکہ خدا کے رستے میں قیام، خدا کی راہ میں ہجرت، خدا کی راہ میں جہاد تمہارا ذاتی معاملہ ہے. یہ کل میں نے اللہ کی خدمت میں کیا تھا کہ جب تک دین ہمارا ذاتی معاملہ، پرسنل میٹر نہیں بن جاتا، اس وقت تک دین ہمیں فائدہ نہیں ملتا. جس طریقے سے کہ ہماری تعلیم ہمارا پرسنل میٹر ہوتی ہے، ہماری جاب، ہمارا کاروبار ہمارا پرسنل میٹر ہوتی ہے، تو ہمیں کچھ اس سے نصیب ہوتا ہے. اور اگر آپ زندگی بھر کسی اور کے کام کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادی، قیام کرو خدا کے لیے دو دو کر کے تنہا، ثم تتفکر کرو، اور جب خدا کے رستے میں نکلو، خدا کی راہ میں آگے بڑھو، پھر تفکر کرو، پھر سوچو کہ کس رستے میں چلیں، اس رستے کو کیسے طے کرنا ہے، اس رستے میں جہاد کی نوعیت کیا ہے. اللہ کی راہ میں قیام عاقلانہ ہونا چاہیے، نہ کہ جاہلانہ. اللہ کے رستے میں قیام عقل و حکمت کے ہمراہ ہونا چاہیے، نہ کہ جہل و وحشت کے ساتھ. سورہ سبا کی ہے، کیا فکر کرے انسان. میں نے اپنی طبیعت میں کیا تھا کہ ہجرت، یعنی جس مقام پر ہم موجود ہیں، ہمارا جو معیار ہے، اس معیار کے مقابلے میں اپنے کو بہتر بنانا. قرآن کریم انسانیت کے لیے تبدیلی کا ایک معیار دیتا ہے کہ اللہ انسانوں کی حالت کو کب تبدیل کرتا ہے، چاہے وہ حالت ان کے نفس کی ہو، اندرونی ہو، چاہے درونی ہو. حالت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. یہ آیت تھوڑے سے مطلب کی تبدیلی کے ساتھ سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ رعد میں بھی. اللہ اس وقت تک کسی قوم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اسے نہ بدل لے جو ان کے نفوس میں پایا جاتا. تو تبدیلی کس چیز کی وجہ سے؟ نفس کی حالت کی تبدیلی ہوتی ہے، اور نفس کی حالت تبدیل ہوتی ہے ملکات سے. نفس کی حالت ان کوالٹیز اور ان کیریکٹرسٹکس کے ذریعے سے تبدیل ہوتی ہے جو نفس میں پائے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ملکات حسنہ اور ملکات سیئہ یا اخلاق، علم اخلاق اور تہذیب اخلاق، اس کی اہمیت اور اس کی اسکوپ کا جائزہ لیتے چلے جائیں کہ پوری زندگی، اور اس کو علماء جہاد کے حوالے سے بھی ایک اس میں بہت اچھی اور عمدہ بات بیان فرماتے ہیں. آپ نے وہ کہیں سنی ہوگی کہ کسی سریے سے، یعنی سریے جس میں پیغمبر اکرم خود شہید نہیں ہوئے، اس سے اصحاب واپس آئے جنگ کر کے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ یعنی مبارک ہو ان لوگوں کو جو جہاد اصغر کر کے آئے ہیں اور اب ان کے سامنے جہاد اکبر کا میدان کھلا ہے. تو اصحاب حیران تھے کہ اتنی ہم نے سفر کی اور جنگ کی، سختیاں اور مشقت جھیلی، اور اس جہاد کو حضور جہاد اصغر کہہ رہے ہیں اور ہمیں کسی جہاد اکبر کی بات سنا رہے ہیں، ہم نہ معلوم کہ سلیم کی جنگ ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہاد اکبر کا میدان تمہارے باہر نہیں ہے، تمہارے اندر ہے. جہاد اصغر کا میدان انسان کے باہر پایا جاتا ہے، قلب میں پایا جاتا ہے، جہاد اکبر کا میدان خود انسان کے اندر ہے. اور وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس. جہاد بالنفس کے حوالے سے بھی یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ جہاد بالنفس کا مطلب اپنے نفس کے ساتھ لڑنا. اپنے نفس کے ساتھ کوئی انسان کیسے لڑ سکتا ہے؟ جہاد بالنفس کا مطلب اپنے نفس سے جنگ نہیں ہے، بلکہ جہاد بالنفس کا مطلب اس شیطانی قوت سے جنگ ہے جو آپ کے نفس پر قبضہ کر کے اسے اپنی ملکیت بنانا چاہیے. جہاد میں نفس کی لڑائی کا نام، اپنے نفس سے لڑائی، اپنے آپ سے کوئی انسان نہیں لڑ سکتا. تو جہاد میں نفس یعنی اپنے نفس میں ملکات حسنہ کو پیدا کرانے کی سعی اور کوشش جلاتے نفس ہے. اپنے نفس ملکات سیاح بری صفات کو دور کرنے کی سعی قدم جہادی نفس ہے. اور ان جگہ پر تھوڑا سا اس میں ترمیم کر کے بیان کیا گیا کہ جہاد اصغر یعنی بیرونی قوتوں سے جنگ, اس جہاد کو کہا گیا کہ یہ جہاد اوسط ہے. جہاد اوسط یعنی اپنے نفس میں ملکات حسنہ اور اخلاقی خوبیاں پیدا کرانے کی جنگ اور جہاد اور کوشش, اور جہاد اکبر یعنی جب انسان کے اخلاق کامل ہو جائیں, جب انسان کی عقل مکمل ہو جائے تو پھر وہاں سے اپنے آپ کو توحید میں فنا کر دینے کی کوشش. پرفاں بیان کرتے ہیں کہ یہ تین قسم کے جہاد انسان کے لیے, جہاد اصغر بیرونی مشکلات اور دشمنوں کے خلاف, جہاد اوسط یعنی اپنے نفس کے اندر ملکات حسنہ پیدا کرانے کا جہاد, اور جہاد اکبر یعنی ملکات حسنہ کو پیدا کرانے کے بعد اپنے آپ کو توحید میں پناہ کر دینے کا جہاد. اور اس کی بنیاد کہاں پر پائی جاتی ہے؟ وہ آئمہ کی سیرتوں میں پائی جاتی ہے. آپ اکثر ایک جملہ غور کریں گے آئمہ کی زیارت میں, زیارت امین اللہ میں بھی ہے, زیارت عاشور میں بھی ہے, کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جاہدوں فی اللہ حق جہاد, آپ نے فی سبیل اللہ جہاد نہیں کیا. زیارت میں جملہ غور کیجیے گا, فی اللہ اللہ میں جہاد کیا اور وہ جہاد کا حق ادا کیا. تو فی سبیل اللہ جہاد کرنا, جہاد اوسط یعنی انسان ابھی اللہ کے رستے میں ہے خدا کو پایا نہیں, اور فی اللہ جہاد کرنا یعنی خدا کو پانے کے بعد اپنے کو خدا میں پناہ کر دینا, یہ جہاد کر رہا ہے. تو آئمہ کا جو جہاد ہے وہ جہاد فی اللہ ہے, وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل سے گزر چکے ہیں. اور اگر مومن ہے تو وہ ابھی جہاد فی سبیل اللہ سے لڑے گا. تو بہرحال ان ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے میں نے حکومت میں یہ چیز رکھ دی. تو ہم ہجرت کریں, اپنے مقام سے بلند ہونے کی کوشش کریں, ہم تزکیہ کریں یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی مناسب نگہداشت کریں, ہم جہاد کریں, کوشش کریں, سعی کریں کہ ہمارے نفس سے ملکات سیئہ دور ہو جائے, ملکات حسنہ ہمیں حاصل ہو جائے. دم تفق کرو, کس بات کی فکر کریں؟ یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ قابل ہے. ہم لوگ ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریڈی میڈ ایک نسخہ مل جائے کس چیز کا, واٹ ٹو ڈو, کیا کریں, کہ ایک لسٹ ہمیں مل جائے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, اس پر عمل پیدا ہو جائے, اور پھر جتنا ہو سکے اتنا جنت کی زمین اور نہریں اور حضور و حضور سب کا قبضہ ہو جائے, ان کو اپنی ملکیت بنائے. کہ معذرت کے ساتھ ہم سب کی ٹینڈنسی یہی, کہاں انسانیت کی آزاد دار کی بات ہو, کہاں رضایت پروردگار کی بات ہو, رضوان من اللہ اکبر, جتنی چیزیں بھی تم تلاش کرتے ہو اپنی زندگی میں اس میں اکبر رضوان خدا ہے. جب اس قسم کی باتوں کو سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یا تو بہت زیادہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں یا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے, اتنی مشکل ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. ظاہر اپنی مطلب کی باتیں سمجھ میں آتی نہ رہے, جس کو جس سے دلچسپی ہوتی ہے وہی بات سمجھ میں آتی ہے. تو کیونکہ ساری کی ساری دلچسپی جنت کی زمین پر قبضہ کرنے اور پورے قصور و نہروں و علمان کو اپنی ملکیت بنانے سے ساری دلچسپی مقبول ہے, تو خالی کوئی بات نہیں آتی کہ کیا کریں. جلدی سے پوری بتا دو کہ کیا کریں کہ ہماری پراپرٹی کو فوراً اضافہ ہونا شروع ہو. لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ اس پہ فکر نہیں کرنا کہ کیا کریں, بلکہ فکر اس پہ کرنا ہے کہ کیا بنے. فکر اس پہ کرنا ہے کہ ہم بن کیا ہے, ہمارے نفس کی حالت کیا ہے, اس کی شاکلہ کیا ہے, اس کی صورت کیا ہے, اس پہ فکر سلام.
اور یہ ہے وہ کریم اور مہربان رب کہ ہماری اس نقل کو
کو بطور نماز قبول کر لیتے نماز نہیں پڑھتے آپ نماز نہیں پڑھتے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہو سکتی جب تک نفس کے اندر مرے گئے بندگی موجود نہ ہو. تو اس منزل پر پہنچنے کے بعد جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری خدا کے رستے میں جہاد جو ملکات حسنہ کو پانے کی سبھی ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اعمال سیئہ کو ملکات سیئہ کو اپنے نفس سے دور کریں. تو دو جملے آپ سے بھی سنتے رہیے کہ سیئہ یعنی بری چیز. تو میں نے زیادہ تر ملکات حسنہ کا ذکر اس لیے کیا کہ ہم اس چیز کے امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ خدا کی طرف سے اخلاق رسو سے بچے رہیں گے اور پروردگار اپنی رحمت سے ہمیں خلق حسن عنایت کرے گا. اس لیے جو جس چیز سے دلچسپی ہو اس کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے. لیکن دو جملے خلق رسو اور اعمال سیئہ کے حوالے سے بھی سنتے جائیے کہ اس سے باخبر رہنا ضروری ہے. انسان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کے بنیادی طور پر تین جہت ہیں. ایک غلطی کہی جاتی ہے معصیت, ایک غلطی ہے خطا, ایک غلطی ہے گناہ. معصیت, خطا اور گناہ. انسان سے صادر ہونے والی ساری غلطیاں گناہ نہیں ہوتی. معصیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ٹیمپٹیشن کی وجہ سے, کسی کشش کی وجہ سے انسان اپنے رستے سے بھٹک کر غلط راہ پر چلا جائے. ٹیمپرری یعنی عارضی طور پر تھوڑے سے وقت کے لیے. کہ ایک انسان ہے, ایک نوجوان ہے, مومن ہے, لیکن اس کے دوستوں نے اس کو کچھ بہلایا, کچھ پھسلایا, کچھ بلایا, کچھ دباؤ ڈالا, اس کو ایک محفل لڑو لہر میں لے گئے اور وہاں اس نے تھوڑا بم گزارا اور پھر اسے پشیمانی ہوئی اور وہ واپس آ گیا, اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی. تو یہ غلطی کیا ہے بنیادی طور سے؟ معصیت. یعنی انسان کسی بھی نفس کی اٹریکشن کی وجہ سے اپنے رستے کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑے اور پھر اس کے بعد اپنی غلطی کو محسوس کرے اور فوراً واپس آ جائے. یہ معصیت. خطا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص صحیح اور غلط کی تشخیص میں ڈاؤٹ فل ہو جائے, خطا کر جائے, غلطی کر جائے. یعنی ایک چیز ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے ایک مثال کے طور پر ایک گلاس میں شراب رکھی ہے اور ہم اسے کولڈ ڈرنک سمجھ کے پی لیں. اگر سے بھی یہاں پر تحقیق کرنا ضروری تھا, بہتر تھا کہ اس چیز کو تحقیق کریں, لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں پر عام طور سے اس جگہ پر شراب نہیں پائی جاتی, تو جو کچھ رکھا ہوا ہے یہ پیپسی یا کوک کے جس کا رنگ بھی مثال کے طور پر اس سے ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہے. اس کا نام خطا ہے. یہ بھی اس گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا کہ جس پر خدا کا عذاب اور خدا کی ناراضگی اور خدا کا غضب آئے گا. بنیادی طور پر گناہ انسان معرفت اور سمجھ کے ساتھ کرتا ہے. گناہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو با معرفت اور عمداً انجام دیے گئے. انسان کو پتا ہے کہ یہ راہ غلط ہے, ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اگر ان لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو ہمارے اخلاق پست ہو جائیں گے, ہمارے اندر بری عادتیں اور صفات پیدا ہو جائیں گی, اور پھر اس کام کو کرتے رہیں, جانتے پوچھتے ایک بار نہیں بار بار. اس چیز کا نام ہے گناہ. گناہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا, ایک گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. لیکن امام معصوم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ خالق اکبر کی نافرمانی پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی معمولی سے معمولی, اور جیسے میں نے آپ کو اسی لیے تھوڑی سی تشریح بیان کی کہ گناہ کو خطا اور معصیت سے الگ کر کے سمجھیے گا. گناہ الگ چیز ہے. گناہ معرفت کے ساتھ عمدن ارادتن انسان جو کام انجام دے وہ گناہ ہے. تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ سارے کے سارے کبیرہ ہوتے ہیں. اس لیے کہ گناہ میں تو خالق اکبر کی بالمقابل نافرمانی کی جرات اور جسارت کر رہے ہیں. لیکن علماء نے صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے ایک بڑا حسین نقطہ بیان کیا. وہ یہ کہ گناہ کبیرہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ اس طریقے سے انجام دے کہ اس میں کوئی لذت, کوئی ٹیمپٹیشن, کسی کشش, کسی بہکاوے کا کوئی اثر موجود نہ ہو. امام سے پوچھا گیا کہ ترک نماز زیادہ سخت کام ہے یا زنا؟ آپ نے فرمایا زنا زیادہ سخت. اس نے کہا کہ پھر انسان امردن ترک نماز کر کے کافر کیوں ہو جاتا ہے اور زنا کرنے کے بعد کافر کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی اگر اس کو سنسار بھی کر دیا جائے تو وہ کافر کی موت نہیں بنتا. لیکن جو امردن نماز کو ترک کرے وہ کافر ہے. کہ اگر یہ عمل زیادہ سخت ہے دوسرے کے مقابلے میں, یہ گناہ زیادہ سخت ہے دوسرے کے مقابلے میں, تو ایک ہلکے عمل سے بظاہر انسان کافر جیسے ہو جاتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ جو شخص عمل حرام انجام دیتا ہے اس کے لیے ایک نفسانی لذت اور کشش ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. لیکن جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے اس کے لیے محرک اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے کہ میں خدا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. یعنی انسان کے لیے عذر ہو, خدا عذر کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے, خدا اس عذر کو قبول کر دیتا ہے. لیکن جو یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میری نظر میں خدا کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس حقیقتاً جو چیز گناہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے وہ کیا؟ خالق کے مقابلے میں جسارت, خدا کے مقابلے میں جسارت, کھڑا ہو جانا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, میں خدا کی بات کو نہیں سمجھتا, یہ گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ کی دوسری جہت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے اسے دوسرے نے بے گناہ قتل کر دیا, قتل عام. اس قتل کی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو مقتول تھا وہ اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں بجا لا سکتا تھا, جتنا آگے جا سکتا تھا حق کی راہ میں, خدا کی راہ میں, قتل کرنے والے نے اس دروازے کو مقتول کے لیے بند کر دیا. تو اگر کسی انسان سے دوسرے انسان کے حق میں کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو اس کی ترقی کے دروازوں کو بند کر دے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی ایک جہت خالق کے حوالے سے, ایک جہت مخلوق کے حوالے سے. عمومیت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ گناہ کبیرہ کا بن جاتا ہے کہ جب انسان خالق کی نافرمانی کسی نفسانی ٹیمپٹیشن یا کشش اور اٹریکشن کی وجہ سے نہیں کرے بلکہ خالق کی نافرمانی ان موارد میں کرے کہ جہاں پر کوئی چیز انسان کو اپنی طرف لبھانے اور اٹریکٹ کرنے والی نہ ہو, صرف اور صرف جسارت بالمقابلے خلاق پر, یہ کبیرہ ہے. اور مخلوق کے حوالے سے گناہ میں کبیرہ کون سے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ جس سے اس کے پاس سے وہ چیز ضائع ہو جائے جو اسے خدا کے رستے میں آگے لے جانے پائے. اس لیے کسی مومن کی آبرو کو خراب کرنا گناہ کبیرہ. انسان کی آبرو خراب ہو جائے جلدی واپس نہیں آتی. کسی پر غیبت بہتان لگا دینا, کسی کی غیبت کر دینا, یہ کیا ہے؟ مومن کی آبرو کو خراب کرنا ہے. یہ آبرو جب رخصت ہو جاتی ہے, اگر میرا نام خدا نہ خواستہ معاشرے میں کسی بری صفت کے ساتھ مشہور ہو جائے تو اتنی آسانی سے کیسے ختم ہو؟ یہ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ کی ایک جہت بڑ اعتبار خالق, ایک جہت بڑ اعتبار مخلوق. تو اعمال سیاح میں جس چیز کو کہ خطا، معصیت اور گناہ، گناہ وہ عمل ہے جو انسان با معرفت اور با اختیار انجام دے، سمجھتے بوجھتے وہ گناہ ہے. اور گناہ کی حقیقتاً ہر قسم کبیرہ ہے، لیکن ان دو موارد میں گناہ خصوصیت کے ساتھ کبیرہ ہو جائے. ان کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں دو کبیرہ حسنات بھی پائی جاتی ہیں. وہ کیا؟ کہ انسان اس طریقے سے عمل کرے کہ سوائے مرضی پروردگار کے، سوائے مرضی پروردگار اور کوئی دوسری چیز انسان کے مطمئن نظر نہ ہو. یعنی جس طریقے سے کہ وہ انسان جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہا تھا، وہ کیا تھا کہ اس نے خدا کی عداوت اور خدا کی مخالفت کے بنیاد پر ایک عمل کیا. یہ انسان جو دوسری لمٹ پر ہے وہ کون ہے کہ وہ عمل کرتا ہی نہیں ہے مگر صرف اور صرف رضایت پروردگار کی بنیاد پر. جو میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وہ میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرضی خدا کی طلب میں اپنے نفس کو بھیج دیتے ہیں. یہ عمل جیسے سورہ النحل کے آخر میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی ماله یتزکی. اللہ تمہیں ڈراتا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر جو بے انتہا شقی ہے. وہ بے انتہا شقی کون ہے؟ کذب و تولی، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے گناہ کبیرہ کی تعریف بیان کی کہ وہ خدا کی بات کو جھٹلاتا ہے، اور صرف جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے منہ موڑ کر دوسرے رستے پر چل جاتا ہے. تو بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ داخل ہوگا جو انتہائی شقی اور بدبخت ہے، اور اس سے وہ بچا لیا جائے گا. یؤتی مالہ یتزکی، مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. کس کا تزکیہ ہو جائے؟ خود اس انسان کا تزکیہ ہو جائے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اور کس لیے یہ عمل طے کرتا ہے؟ کس لیے خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے؟ خدا کی راہ میں انفاق صرف مال سے نہیں ہوتا، خدا کی راہ میں انفاق جان سے بھی ہوتا ہے. کہ اگر ایک انسان اپنے علم کو جو اس نے خدا کے رستے میں حاصل کیا اگر دوسرے انسانوں سے بیان کرتا ہے، یہ بھی راہ خدا میں انفاق. اگر انسان اپنی قوت کو، جو جسم کی قوت ہے، اس سے خدا کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے محروم بندوں کی مدد کرتا ہے، یہ بھی راہ خدا میں انفاق. تو وہ اس نیت سے مال دیتا ہے یا تزکا، تاکہ تزکیہ شدہ ہو جائے. اور وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اس کے سامنے یہ مطمئن نظر نہیں ہے کہ میں یہ مال دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں کوئی جزا پاؤں گا. جزا کی امید نہیں رکھتا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وہ صرف اور صرف اپنے رب اعلا کے وجہ کی تلاش میں، وہ صرف اور صرف اس کا مطمئن نظر کیا ہے کہ رب اعلا کے وجہ کو پا لے، وجہ خدا. سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ، کہ جب اہل بیت نے کھانا کھلایا تو کیا کہہ کے کھانا کھلایا؟ کہ انما نطعمکم، کہ بے شک ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں وجہ اللہ کے لیے. وہ لوگ ہیں کہ جن کا مطمئن نظر یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کی کوئی جزا پا لیں، کسی بھی میٹیریل فارم میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی میٹیریل جزا نہیں چاہتے، وہ صرف وہ چیزیں چاہتے ہیں میرا تزکیہ ہو جائے اور میرے رب اعلیٰ کی مرضی مجھے نصیب ہو جائے. پروردگار ان کے لیے صرف ایک جملہ کہتا ہے والا سوف یرضی، اور ان کا رب ان سے یقینا راضی ہو جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹ راضیا، پہلے تو خدا سے راضی ہو اور پھر خدا تجھ سے راضی ہو. یہ ہے جہاں پر خلق حسنہ نہیں رہتا، خلق عظیم بن جاتا ہے. یہ مقام میں اس پر زیادہ گزارش نہیں کر سکا ابھی خدمت میں، لیکن کم از کم تعارف ضرور کراتا چلا جاؤں خلق عظیم کا، کہ خلق حسنہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہم صفات کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ہمیں صبر مل جائے، شکر مل جائے، تقویٰ مل جائے. نہیں، جو امام المتقین ہے، متقین نہیں، جو امام المتقین ہے اس کے اوصاف یہ نہیں ہے، اس کی تلاش یہ نہیں ہے کہ وہ تقویٰ کو تلاش کرے. وہ تقویٰ کا متقین امام، اس کی فکر کیا ہے؟ صرف اور صرف وجہ پروردگار، صرف اور صرف رضا پروردگار. تو ان ہستیوں کا خلق خلق حسنہ نہیں ہے بلکہ خلق عظیم ہے. الا ابتغاء وجه ربه العلا، وہ سوائے اپنے رب اعلیٰ کے وجہ کے اور کسی چیز کی تلاش میں نہیں، کسی جزا کو نہیں چاہتا، کسی مادی چیز کو اپنی جزا کے طور پر قبول نہیں کرتا. خلق حسین کا دوسرا پہلو، جیسے گناہ کبیرہ کا ایک پہلو کیا ہے، کہ کسی انسان کو اس طریقے سے مجبور و معذور کر دیا جائے کہ رب نے اس کی ترقی کے لیے اسے جو کچھ عطا کیا ہے اس سے محروم ہو جائے. یہ گناہ کبیرہ. اس گناہ کبیرہ کے مقابلے میں حسنہ کبیرہ کیا ہے، کہ ایک انسان جو اپنی بہتری کے لیے کوئی اقدام کرنے سے عاجز ہے، اسے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے. یہ حسنہ کبیرہ ہے، یہ خلق عظیم کا دوسرا پہلو. خلق عظیم کا پہلا پہلو کیا ہے، پہلی جہت کیا ہے، کہ سوائے وجہ رب کے، سوائے رضا پروردگار کے کوئی چیز مطمئن نظر نہیں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ کی اور انبیاء کی اسی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کہا کہ جہاد بالنفس جہاد اوسط ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے لیے جہاد اکبر سوائے وجہ خدا میں، رضا پروردگار میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کی اور کوئی چیز نہیں. خلق عظیم کی دوسری جہت کیا ہے، کہ وہ انسان، وہ جیسا انسان جو اپنی ہوا و ہوس کے پھندوں میں ایک طرف سے پہلے شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں کے جال میں دوسرے طریقے سے پھنسا ہوا ہے، جو کوشش کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی بیچارہ تنگ آ جاتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے، اتنا مجبور و معذور ہے. ایسے مجبور و معذور انسان کو اٹھا کر ظلمت سے نورانیت میں لے جانے والے انسان، یعنی انبیاء اور ائمہ، یہ ان کا خلق عظیم، یہ ہم پر ان کی عظیم مہربانی. اس کو کبھی آپ نے محسوس کیا ہے چیز کو، کہ وہ ہم سے کس قدر بے نیاز ہیں، انہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے نالائقوں کی ان کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اور ہم ان کے کس قدر نیاز مند اور در حاجت ان کے سامنے ہمیں وہاں کر کے بیٹھنا چاہیے، کس قدر حاجت مند ہیں ان کے سامنے. اور ہم اس طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ گویا ان کو ہماری ضرورت ہے اور ہم ان پر احسان کرتے ہیں ان کی بات. یہ جملہ علی علیہ السلام نے مناجات شعبان کے دور کمائل میں ارشاد فرمائے. اے میرے رب، گویا کہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں کہ تیری بات قبول کر رہا ہوں، میرا رویہ ایسا ہے تیری بارگاہ میں کہ گویا میں نے احسان کیا ہے تیرے دین کو قبول کر. اور تو میری خطا گناہ لغزشوں کے ساتھ کے باوجود مجھ سے ایسا رویہ رکھتا ہے کہ جیسے میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا کہ تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر اتنا قلیل لیکن اس کے باوجود تو نعمتوں کو مجھ سے واپس نہیں لیتا. اگر تو نے زندگی میں کبھی مجھے کسی ابتلا میں ڈال دیا تو میرا صبر اتنا کم کہ میں تھوڑی ہی دیر میں تجھ پر الزام رکھنا شروع ہو جاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود نہ تو نے مجھے میری زندگی میں ذلیل اور رسوا کیا اور نہ مجھے نعمتوں سے محروم کیا. خلق عظیم انک لعلی خلق عظیم کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی زندگی میں سوائے رضایت و جہت پروردگار کے کوئی مقصود و ہدف نہیں رکھتی اور بغیر کسی امید جزا کے ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو گمراہی کے کنویں سے باہر نہیں نکال سکتے انہیں مسلسل اس گڑھے سے باہر نکالتے ہیں اور نجات ابدی کی طرف لے جانے والا رستہ ہے. یہ ہے خلق عظیم. ان ہستیوں کا کردار کیا ہے دو لفظوں میں سنتے رہیے بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں. جناب ابراہیم علیہ السلام جن کے فعل کی یادگار کربلا ہے. کربلا کی ابتدا کہاں سے ابراہیم پلفا استفائی نہ ہو ابراہیم کو ہم نے مصطفیٰ کیا پھر دنیا میں وہ ان نبو فلاں ابراہیم دنیا میں مصطفیٰ ہیں اور آخرت میں صالحین میں سے. اذ قال لهم ربه اسلم ابراہیم نے کیا کہ آپ کی زندگی میں جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تسلیم ہو جاؤ اسلم قال اسلمت لرب العالمین تو ابراہیم نے کہا کہ میں عالمین کے رب کے سامنے تسلیم ہو گیا. ان ہستیوں کا کردار اور خلق پر اس چیز کا مسلم ہے کہ رب کی بارگاہ میں تسلیم کامل سوائے رب کی رضا کے اور کسی چیز کے متلاشی نہ ہونا. صاحب خلق عظیم کے کردار کا ایک گوشہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری صلات کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتا ہے بلکہ صلات کا مطلب ہوتا ہے وصال قربت میلاد. میں جتنوں سے بھی میلاد کرتا ہوں جس چیز سے بھی وصل کرتا ہوں وہ میری صلات ہے. ان نفلاتی و نسکی جتنے میری زندگی کے ارکان نہیں محیائی میری زندگی بھی نہیں مماتی میری موت اس کے لیے للہ رب العالمین سب اس کو دیتی. یہ ہے خلق عظیم. اس کا نام ہے خلق عظیم اور یہ ہمارے لیے منشا اور ہدف اور مطمئن ہے کہ ملکات حسنہ کی منزل سے گزرتے ہوئے کس طرف رخ کرنا ہے